تجلی کا بن گئے مومن کے جسم میں یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص تجلی کا محل ہے. اور دل ہی وہ جگہ ہے جو محل تصدیق ہے اور ایمان کا محل ہے. اور ایمان اور اسلام کو قرآن کریم میں نور سے تعبیر کیا گیا اور ایمان کی جان حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی محبت اور ان کی تعظیم ہے. نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ سر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو جہد سے پاک ہے اس نے ایک جہد معین فرمائی سر کے لیے اور شریعت کے حکم سے مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ سجدہ عبادت خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرو اور اس سجدے کی جہت کعبے کو بنایا گیا کہ کعبے کی طرف سجدہ کرو. اور حقیقتاً یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اس لیے کہ یہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. اور یہ تو بندہ مومن کے جسم پر ایک وظیفہ مقرر ہوا, بندہ مومن کے دل پر بھی ایک وظیفہ مقرر ہے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اور ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اب بس چھٹی ہو گئی, بلکہ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کی محبت اور اس کی تعظیم بھی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ. تو اب یہاں پر سجدہ عبادت تو خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور سجدہ تعظیمی پہلے اگلی شریعت میں وہ سر کا سجدہ سجدہ تعظیمی وہ غیر اللہ کے لیے جائز تھا, لیکن ہماری شریعت میں سجدہ باب ذرائع کے لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا, منع فرما دیا گیا. لیکن اب دل کا سجدہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرو لیکن عین عبادت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی تعظیم سے سرشار ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو, اس طور پر کہ پوری عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی ہو اور محمد رسول اللہ کی تعظیم بھی بجا لائے. اور یہاں پر اب سر کا سجدہ تو ہو نہیں سکتا, لہذا دل کے لیے یہ وظیفہ مقرر کیا گیا کہ دل حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی عظما کی تعظیم کے لیے جھکے, اور وہ ایسا کہ پانچوں وقت بھی جھکے اور ہر وقت جھکے, ہر آن جھکے. جس طریقے سے بندہ مومن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی آن میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو وظیفہ ایمان ہے, ایمان فرض کیا گیا ہے, اس ایمان سے اس کو جو ہے تبھی استثناء نہیں ہے، یہ ایمان کی ڈیوٹی جو ہے کہ اس کا استحضار اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے یہ ہر وقت اس کے اوپر فرض ہے، اسی طور پر جو ہے محمد رسول اللہ کی تعظیم اور ان کی محبت جو ہے جو ملازم ایمان ہے، جو جان ایمان ہے، وہ پانچوں وقت بھی ہے اور پانچوں وقت کے علاوہ بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے جان کے ساتھ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہر وقت فرض ہے. اعلی حضرت جو ہے اسی مضمون کو کئی جگہ پر اس بیان فرماتے ہیں کہ نہ شام و سحر کے آٹھ پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہیں سجدہ کو نہ تمہارے. اور ایک جگہ جو ہے کہتے ہیں کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو رما نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اور ایک نعت میں کہتے ہیں کہ وہی آنکھ وہی لب وہی آنکھ وہی آنکھ جو ان وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب جو محب ہوں نعت کے. اور یہاں پر اکثر میلاد خان جو ہے اس طور پر پڑھتے ہیں کہ وہی سر جو ان کے لیے جھکے اور وہی دل جو ان پہ نثار ہے، یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ وہی دل جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان پہ نثار ہے. اس لیے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کئی جگہ پر جو ہے یہ فرمایا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور یہاں فرمایا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے اور دل کا سجدہ مراد ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پانچوں وقت جو ہے عین عبادت میں حضور کی تعظیم کے ساتھ جو ہے بندہ مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضور کی تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ منفق نہیں ہوتا، حضور کی تعظیم کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے. دل جو ہے سر اس کا کعبے کی طرف جھکتا ہے اور دل محمد الرسول اللہ کی طرف جھکا ہوا. چلیے
آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یا کیمرہ بھی ہے اس میں؟ خالی ریکارڈ کروں؟ اچھا ادھر کیمرہ بھی لگاؤں.
یہ کیا چیز ہے اگر کیمرہ تو
کیمرہ نہیں ہے، ریکارڈ مجھے کچھ شبہ ہوا تھا اس لیے میں نے پوچھا.
اچھا اچھا.
بحر شبلی شیر حق دنیا کی کتوں سے بچا، ایک رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، اس کے بارے میں تشریح کچھ فرما دوں.
یہ تو بہت واضح ہے کہ حضرت شبلی اور شبل جو ہے وہ شیر کے بچے کو کہتے ہیں. اس رعایت سے وہاں پر یہ لائے کہ شیر حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہیں اور اپنے بزرگوں کی وہ مانوی اولاد ہیں اور شیران حق کے میں سے ایک شیر ہیں اور شیر حق کی مانوی اولاد ہیں، خود بھی شیر ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ان کے وسیلے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم کو دنیا کے کتوں سے بچا جن کی غرض اور جن کی حرص مال و حطام دنیا کو جمع کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محمد رسول اللہ کی محبت سے وہ غافل ہیں اور شریعت کے فرائض اور واجبات کو انجام نہیں دیتے اور آداب طریقت کو بجا نہیں لاتے ہیں. ان لوگوں سے تو ہم کو بچا، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے چیز دنیا از خدا غافل بدن، دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا.
نئے
ہاں وہ دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہونا. ہاں اور یہ مال و زر فرزند و زن یہ دنیا نہیں ہے. اگر آدمی ان لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بجا لائے اور اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں گزارے تو دنیا میں رہ کر کے وہ جو ہے تارک الدنیا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مرضی بھی پا سکتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رخ عبد واحد بحریا کے واسطے. عبد واحد حضرت میر عبد الواحد بن گرامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یا دوسرے کوئی بزرگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے وہ عبد الواحد ایک خدائے یکتا و بے ہمتا کے عبد اور اس کے بندے تھے, ہم کو بھی تو ایسا ہی بنا دے کہ ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو اور اللہ کے رسول کی طرف ہو.
چلیے ایک سوال ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹا سوال کر کے فتویٰ لینے والا کسی امام پر بلا ثبوت شرعی کسی حرام فعل کی طرف نسبت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟
جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹا سوال کرنا وہ اسی زمرے میں آتا ہے, اور یہ بہتان اور تہمت کے زمرے میں ہے. اور چند چیزیں حدیث میں آئیں کہ جن کی عقوبت آدمی کو آخرت سے پہلے مرنے سے پہلے اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ظلم ذاتی اور کسی بندہ مومن پر جھوٹا بہتان لگانا اور کسی مسلمان کی طرف بغیر کسی ثبوت شرعی کے کسی کبیرہ گناہ کی یا کسی جرم کی وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو کسی عیب کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. بتقدیر صدق سوال جو اس کا مرتکب ہے وہ بہت گناہگار ہے, مستوجب غضب جبار ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ لازم ہے. اور اگر اس کے اس فعل کی خبر اس کو پہنچی جس کے بارے میں اس نے یہ فتویٰ لیا تو اس کی دل آزاری ہوئی. من آزا مسلم فقط آز اللہ ومن آز اللہ ومن آزا مسلم فقط آزانی ومن آز اللہ ومن آزانی فقط آز اللہ ومن آز اللہ فیوشف اللہ ان یاخذہ. جس نے کسی مسلمان کو ایزا پہنچائی سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے ایزا پہنچائی, اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کو ایزا پہنچائے یا کسی کے فعل سے اس کو ایزا ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ یہ ایسا فعل کیا اس کو ناراض کرنے کا تو فیوشک اللہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کو جو ہے پکڑے. لہذا اس شخص پر توبہ لازم ہے, اور جس کے بارے میں اس نے سوال کیا اس کو اگر خبر پہنچی تو اس سے معافی بھی چاہے.
ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جاڑے میں ٹوپ الٹ کر یا سویٹر میں کف دے کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کف ثواب اندوز نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ اچھا کفے صوب اندر
کفے صوب
جی ہاں اندر نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟
کپڑے
سوٹر کو کیا الٹ کر کے
جی سوٹر میں کف دے کر
کف دے کر کے کیا مطلب
یہ
تو سمیٹ کر کے
نیچے کا حصہ اندر کو موڑ کر کے
موڑ کے اوپر کا حصہ
ہاں یہ کف صوب کے زمرے میں ہے. اور کف صوب سے حدیث میں ممانعت آئی اور حضور سرور عالم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز میں بال یا کپڑے کو کف نہ کروں اس کو سمیٹوں لپیٹوں نہیں. لہذا یہ جو عادت ہے کہ لوگ آستینیں لپیٹ لیتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں اور ایسے ہی بعض لوگ وہ پائجامہ پہنتے ہیں اور وہ ٹخنے سے نیچا ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں وہ پائجامے کو سمیٹ اس کے پائچے کو سمیٹتے ہیں یا اوپر سے اس کو گرس دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کف صوب میں ہیں اور یہ ناجائز اور مکروہ تحریمی ہیں. اب سوٹر کو اندر سے اندر گھسے یا اوپر کی طرف گھسے یہ بھی کف صوب میں ہے. اور اسی طریقے سے وہ ٹوپا جو ہے جو پہنتے ہیں لوگ, تو بعض ٹوپا اس قسم کا آتا ہے کہ یہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں اور یہاں گردن تک بھی وہ آ جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گردن اور گلا اور کان وغیرہ سب ڈھک جاتے ہیں, تو اس زیادہ حصے کو جو سمیٹ لیا جاتا ہے یہ بھی کف صوب میں ہے اور اس پر صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب دیا جو
یوں کرتے
جب اس میں ایسا ہوتا ہے کچھ ٹوپ ایسے ہوتے ہیں جو نیچے کا گلے کا حصہ نہیں آتا حضرت, صرف اوپر اوپر کا جیسے ٹوپی ہوتی ہے وہ لمبا ٹوپا ہوتا ہے تو اوپر کے حصے کو موڑ لیتے ہیں صرف, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ہاں تو اس کو نماز میں اس طور پر نہ پہنے, ویسے اسی طور پر پہنے اور اس کو موڑے نہیں.
آپ لوگ پوچھیں
آج کے دور میں جو آتا ہوں آج کے وجہ جو کہہ رہے ہیں نا اتحاد کر لیں تو
اچھا
بتا تو مجھے اتحاد کر لیں آپ اس میں دیوبندی وہ کہتا ہے مفتی اعظم کا حوالہ دیتے ہیں مفتی اعظم نے کہا.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج دہشت گردی کا جو ماحول ہے اس دہشت گردی کے ماحول میں وہابی دیوبندیوں سے سنیوں کا اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں, اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ بتا بھی چکے ہیں پھر بھی اب کافی لوگ ہیں, دوبارہ حضرت دہرا دیں اچھا رہے گا.
حضور مفتی اعظم ہند کا حوالہ اس سلسلے میں غلط دیا جاتا ہے, اور جس طور پر حوالہ دیا جاتا ہے وہ بے محل ہے. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بلا ضرورت شرعیہ بغیر حاجت شرعیہ ہرگز ہرگز وہابیوں سے دیوبندیوں سے کسی بد مذہب سے ملنے کی جلنے کی کوئی اجازت نہیں دی. اور جو جس کو یہاں پر اجازت سمجھا جاتا ہے وہ ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ حضرت برہان ملت برہان میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی جگہ پر خود بھی بڑے عالم تھے اور اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, اور ایسے اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خانوادے سے اور حضور مفتی اعظم ہند سے ان کو ایسی محبت تھی کہ اعلی حضرت کی یہ کرامت ہے کہ اعلی حضرت نے اپنے قصیدے میں جو الاستبداد علی اجیال الارتداد جو قصیدہ لکھا اور اس میں اپنے خلفاء کے نام لکھے تو اس میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کو ہر خلیفہ کو الگ الگ شعر میں ذکر کیا لیکن ان دونوں کو ایک ہی شعر میں ایک ساتھ ذکر کیا. آل الرحمہ برہان الحق شرق پہ برق گراتے ہوئے ہیں, اور جس ترتیب سے اعلی حضرت نے ذکر کیا اعلی حضرت کی یہ کرامت ہے کہ اسی ترتیب پر یہ لوگ دنیا سے گئے. حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال پہلے ہوا اور حضرت برہان الحق برہان ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے بعد میں ہوا. وہ بہت بڑے اپنے دور کے وہ بھی بڑے عالم تھے لیکن ان کی یہ نیاز مندی تھی کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے انہوں نے اجازت دی. اور ایک موقع ایسا آیا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اگر مسلم پرسنل لا میں ترمیم مسلمان چاہیں گے تو ہم ترمیم کر دیں گے. اندرا گاندھی کا دور تھا, اس نے یہ کہا کہ ہم ترمیم کر دیں گے بشرطے کہ مسلمان چاہیں تو ہم ترمیم کریں گے. تو اس موقع پر ہمیشہ دیوبندیوں کی یہ عادت رہی, انگریزوں کے زمانے میں بھی اور کانگریس کے زمانے بھی اور گورنمنٹیں جو بدلتی رہی ان کے زمانے میں یہ عادت رہی کہ وہ گئے اور خلاف اسلام خلاف ایمان اور مسلمانوں کے مسلک کے خلاف انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی ترمیم اور کوئی نہ کوئی بات ایسی جو خلاف شرع ہے وہ انہوں نے جو ہے گوارا کر دی. یہ جو فوٹو کی لعنت ہے یہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کے خلاف انہی دیوبندیوں کی ڈھیل کی وجہ سے جو ہے یہ لعنت جو ہے مسلمانوں پر مسلط ہوئی اور اسی طور پر جو ہے وہ ان کا وتیرہ رہا. تو یہ دیوبندی بلائے گئے تھے اور سنیوں کی نمائندگی کے لیے سنیوں کی آواز پہنچانے کے لیے حضور برہان الحق برہان ملت گئے. انہوں نے ان سے نہ مصافحہ کیا نہ ان سے ہاتھ ملایا اور نہ ان سے کسی طور پر جو ہے میل جول ظاہر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ نے بلایا ہے ہمیں ہمارا موقف ظاہر کرنے کے لیے, ہم اپنا موقف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں گے تو ہم ترمیم کر دیں گے, ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں جو شریعت کے مسلم پرسنل لا میں ترمیم چاہے. اور یہ آیت پڑھی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے فیصلہ نہ کرے تو یہ لوگ کافر ہیں. اور یہ کہہ کر کے وہاں سے چلے آئے, نہ ان سے مسافہ کیا نہ اتنی دیر بیٹھے جتنے دیر کی ضرورت تھی اتنی دیر رہے, وہ یہ کہہ کر کے چلے آئے اس کے علاوہ ایک منٹ وہ بیٹھے بھی نہیں. اس پر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ بے محل قیاس کیا جاتا ہے, اور یہاں وہ ضرورت تھی اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. دہشت گردی کو کیا بہانہ لے کر کے وہابیوں اور دیوبندیوں کے ساتھ جو ہے آج میں کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا ساتھ دے کر کے گورنمنٹ کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ ہم بھی ہیں. آج دہشت گردی میں نام وہابیوں کا ہے دیوبندیوں کا ہے اور دوسرے لوگوں کا ہے. الحمدللہ یہ ہر گورنمنٹ جانتی ہے, اپنی گورنمنٹ بھی جانتی ہے, بڑے انڈیا کی گورنمنٹ بھی جانتی ہے اور آل اوور دا ورلڈ پوری ہر گورنمنٹ یہ جانتی ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ جو ہیں یہ امن پسند ہیں, یہ کسی دہشت گردی میں جو ہے ماخوذ نہیں ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ بٹھا کر کے یہ لوگوں کو باور کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ دہشت گرد ہیں تو لوگ وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں.
حضور ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں عالم کو ظالم مفتی کو نکتی کہنا کیسا ہے؟
معاذ اللہ یہ کفر ہے. استحضاء بالعلم والعلماء کفر. اشبہ نظار نے فرمایا کہ علم اور علماء کے ساتھ مذاق اڑانا اور ان کو گالی دینا اور ان کے ساتھ استحضاء کرنا یہ کفر ہے. جو ایسا کہتا ہے اس پر توبہ تجدید ایمان واجب ہے.
قربانی کے جانور جو ہے کافر سے خریدنا کیسا جبکہ اس کے ہاں خنزیر؟ قربانی کے جانور کافروں سے خریدنا کیسا ہے اور جبکہ اس کے ہاں خنزیر بھی پلتی ہے؟
یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کافروں سے خریدنا کیسا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاں خنزیر بھی پالا جاتا ہے.
خنزیر پالنا یہ اس کا فعل ہے, اس بنا پر قربانی کا جانور اس سے خریدا تو اس جانور پر کوئی اثر نہیں آئے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ قربانی کا جانور اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے یہاں مہیا ہے میسر ہے تو اس کو چھوڑ کر کے پھر غیر مسلم سے خریدنا یہ نہ چاہیے, اور بلکہ یہی ضروری ہے کہ اس مسلمان سے خریدے جبکہ وہاں سے مل سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کافر اصلی سے معاملات بیع و شراء کے جائز ہیں، جس طریقے سے ان سے مٹھائی وغیرہ اور دوسرے سامان خرید جاتے ہیں، اسی طور سے جو ہے ان سے قربانی جانور خریدنے میں کوئی حد نہیں.
پوچھے
فوٹو بھجوانے والے کو امیر اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟
یہ پوچھ رہے ہیں کہ فوٹو کھچوانے والے کو امیر اہل سنت کہہ سکتے ہیں؟
نہیں، فوٹو کھچوانا، کھینچنا کھچوانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور احادیث اس سلسلے میں جاندار کی تصویر کشی کی حرمت کے سلسلے میں احادیث حد تواتر معنوی تک ہیں، اور ان کا ارتکاب بلا ضرورت شریعہ، بغیر حاجت شریعہ ناجائز و حرام ہے، اور اس کو جائز سمجھنا یہ بدعقیدگی ہے. اور جو شخص علانیہ اپنا فوٹو کھچواتا ہے اور ٹی وی پر آتا ہے، بے ضرورت شرعیہ ان کاموں کا جو ہے ارتکاب کرتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا امیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس پر مستزاد یہ ہے کہ اگر وہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو ہرگز اہل سنت والجماعت کے امیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے.
ایک سوال یہ ہے ہمارا حضور کہ ایک غسل خانہ جس میں ٹائلز لگے ہیں، صاف ستھرا ہے، نہانے کے کپڑے دھونے کے کام میں آتا ہے، وضو کرتے ہیں لوگ وہاں.
ڈاکٹر ایم آر بیگ صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں،
غسل خانہ ایسا ہے کہ اس میں ٹائلز لگے ہیں، صاف ستھرا ہے، نہانے کے اور کپڑے دھونے کے اور وضو کے کام میں آتا ہے، تو اس میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں وضو کرنے سے پہلے؟
اس میں تو جو ہے کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے، بسم اللہ جو ہے ذکر ہے، اور وہاں یہاں موضع نجاست ہو، نجاست وغیرہ پڑی ہو، وہاں پر جو ہے ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر دل میں اگر کرے ایسے جگہ پر تو وہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جب وہ صاف ستھرا ہے تو وہاں پر جو ہے زبان سے ذکر کرنے میں اور بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.
ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے مزار پر جاؤ اور کتابیں پڑھو اور کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھو، یہ جملہ کیسا ہے؟
یہ کس بنا پر کہا ہے کہنے والے نے؟ یہ کس بنا پر کہا ہے؟ بات جو ہے وہ بہت ہی مجمل ہے. اعلی حضرت کے مزار پر جاؤ اور کتابیں پڑھو اور کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھو، یہ اگر اس طور پر ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتابیں پڑھو اور ان کے مسلک پر قائم رہو، اور جو لوگ اعلی حضرت کی روش پر نہیں ہیں ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو، تو یہ بات ٹھیک ہے. اور اگر یہ عام طور پر کہا ہے کہ کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھو، اچھوں سے بھی مت رکھو، بروں سے بھی مت رکھو، جو اعلی حضرت کی روش پر ہیں ان سے بھی مت رکھو واسطہ، اور جو اعلی حضرت کی روش پر نہیں ان سے بھی نہ رکھو، تو جیسی اس کی مراد ویسے ہی حکم. اگر اس طور پر کہا ہے تو یہ جو ہے برا پہلو لگتا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اگر اس طور پر کہا ہے تو یہ بات جو ہے بہرحال اس کو جو ہے یہ وضاحت کے طور پر جو ہے وضاحت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو مراد دے کر کے کہہ رہا ہے، اور نامزد نہ کرے لیکن پھر بھی جو ہے ایک ایسی وضاحت ہونا چاہیے کہ جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ جو لوگ آلات کے روش پر نہیں ہیں ان کو وہ کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہہ رہا ہے.
کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں حضور؟
نہیں، عورتیں عیدین سے، جمعہ سے اور جماعت سے وہ مستثنی ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور نمازوں میں شریک ہوتی تھیں، اور جو نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں ان کو بھی حکم تھا کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کے مجامع میں اور ان کے دعوت عام میں آئیں اور ان کی برکت دیں، حضور کا بات اور حضور کے احکام سنیں، اور مصلی سے دور جو ہے بیٹھیں، اور وہ بیٹھتی تھیں اور سنتی تھیں، لیکن بہت سے احکام تبدل زمانہ سے بدل جاتے ہیں۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد کی حاضری سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر حضور اس دنیا میں حیات ظاہری میں ہوتے اور آج بھی حیات میں حیات ہیں، اگر اس دنیا میں تشریف رکھتے اور دیکھتے اپنی آنکھوں سے جو عورتوں نے اپنی نئی نئی آیات نکالی، حضور خود دیکھتے، تو جس طرح سے حضرت عمر نے منع کیا ہے حضور بھی ان کو منع کر دیتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جیسے بنو اسرائیل کی عورتوں کو جو ہے منع کر دیا گیا، تو اس تبدل زمانہ کی وجہ سے جو ہے حضرت عمر نے جو ہے منع فرمایا، اور اب تو زمانہ جو ہے وہ جو ہے نور نبوت سے اور زیادہ جو ہے دور ہو چکا ہے۔ کل یوم ترزلون، حدیث میں آیا کہ ہر آتے ہوئے دن میں جو ہے تمہاری حالت جو ہے وہ بس سے بدتر ہوگی، تو زمانہ جو ہے وہ انحطاط کی طرف ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے جو ہے ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کو مسجدوں کی حاضری اور جمع و جماعت وغیرہ میں جو ہے آنا جو ہے جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، لہذا عورتوں کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے پردے کے ساتھ رہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ عورت کی نماز تہخانے میں جو ہے بہتر ہے بنسبت اس کے جو ہے وہ حجرے کے، اور آنگن سے بہتر ہے دالان میں، دالان سے بہتر ہے اس میں جو ہے اور حجرے میں، اور حجرے سے بہتر ہے تہخانے میں۔ یہ صرف کاہے کے لیے ہے، اس کی جو ہے عصمت کے لیے اور اس کی جو ہے اس کا پردہ رکھنے کے لیے، یہ شریعت نے جو ہے اہتمام فرمایا کے لیے۔
حضرت گورنمنٹ نے بہت سارے کاموں کے لیے لون کا ایک سسٹم شروع کیا ہے، جیسے مکان کے لیے یا بزنس کے لیے، تو یہ لون لینا کیسا ہے؟
میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان مسائل میں مسلمانوں کی منفعت پر نظر رکھتے ہوئے جواز کا حکم دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس میں چونکہ ان کا نفع کم ہے اور مسلمانوں کا نفع زیادہ ہے، لہذا اس کی اجازت دیتے تھے، لیکن یہ اجازت جو ہے وہ مشروط ہے، وہ اس صورت میں کہ ضرورت ہو یا حاجت شدیدہ ہو، کہ اس کے بغیر جو ہے کام نہ چل سکتا ہو، یا کام چلے گا تو لیکن بہت مشکل سے چلے گا، تو اس صورت میں اپنے معاش کے لیے اور اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے جو ہے لون لینے کی جو ہے وہ اجازت ہے، جبکہ اتنا بھروسہ ہو کہ اس کی قسطیں وہ ادا کر دے گا آسانی سے، اور دیوالیہ ہونے کی اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے عزت پر آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور جان و مال پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور عزت آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے گا، دیوالیہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے اس کی اجازت ہے۔
ہاں، تیری بخشش پسندی عذر جوئی توبہ خواہی سے عموم بے گناہی جرم شان لا وبالی ہے۔
ہاں، یہ تم نے صحیح پڑھا، وہ جرم شاد لا وبالی نہیں ہے، یہ یوں ہی ہے، عموم بے گناہی جرم شاد لا وبالی ہے۔
جی
ہاں، اور یہاں پر مجھ سے سوال یہ ہوا تھا کہ یہ شعر نعت کا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی نعت کا ہے اور حضور کی مدحت کے لیے ہے، یا یہ شعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ شعر جو ہے وہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی شانوں کا مظہر بنایا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. العبد باللہ میں اعلی حضرت نے یہ تحقیق فرمائی کہ جو شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شانیں ہیں, سوائے الوہیت کے اور جو اس کی خاص چانے ہیں خالقیت وغیرہ کے, ان کے علاوہ بہت ساری شانیں جو ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, اس لیے کہ وہ حضور کے مظہر اعظم ہیں. تو اب یہ حقیقتاً تو شان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, وہ توبہ پسند کرتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے, اور جو ہے وہ بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے معذرت کرے اور وہ اس کو جو ہے بخشے, اور وہ بخشش پسند کرتا ہے. لیکن اس نے جو ہے اپنی شان کا مظہر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنایا ہے. تم ہو عفو و غفور, تم ہو عفو و غفور گرچہ ہیں بے حد قصور, تم ہو عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو رو. اعلیٰ نے فرمایا, اور اعلیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ توریت میں حضور کا نام جو ہے وہ غفور آیا ہے, اللہ نے اپنے بھی اپنے آپ کو بھی غفور فرمایا اور محمد رسول اللہ کو بھی جو غفور فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. جب ان لوگوں سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو جاؤ کا اے محبوب تمہاری خدمت میں تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تو اللہ سے مغفرت چاہیں, اللہ سے بخشش چاہیں, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہے, لَوَجُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا تو اللہ تبارک کو جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یہاں سے جو ہے یہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی روش پر چلنے والے جو ہے محمد بن عبد الوہاب اور اس کے جو ہے یہ شاگرد اور اس کے یہ اذناب جو ہے جو پیروکار جو ہے ہندوستان میں ہو یا نجد میں ہو, یہ جو حضور کی زیارت سے روکتے ہیں اور حضور کے لیے حضور کی بارگاہ کے لیے جو ہے شد رحال سے منع کرتے ہیں, یہ قرآن کریم کے بالکل صریح خلاف ہے. قرآن کریم نے جو ہے مطلق فرمایا ہندوستان کا ہو, پاکستان کا ہو, عرب کا ہو, کسی زمانے کا ہو, ان کے زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو, بغیر زمانے کی قید کے, بغیر مکانے کی قید کے اللہ نے سب کو بلایا کہ محمد صلی اللہ کی بارگاہ میں آؤ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور ان کے وسیلے سے بخشش چاہو اور یہ تم سے دعائی سے بات کریں تو تمہارے گھر بخش. تو یہ تو شان جو ہے حقیقت اللہ کی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو منصب شفاعت پر جو ہے وہ فائز کیا ہے, ابھی سے وہ ہمارے شفیع ہے اور قیامت میں جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور وہ ایسی شفاعت کبریٰ ہوگی کہ انبیاء و مرسلین اور اولین و آخرین جو ہے سب کے سب جو ہے وہ دم بخود ہوں گے جب تک محمد رسول اللہ باب شفاعت نہیں کھولیں گے, کسی کو جائے مدارے سے بات نہیں ہوگی. اور پھر حضور محمد رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خوش شفیع ہوں گے اور انبیاء و مرسلین اولین و آخرین علماء اور حفاظ اور عام مومن حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور سب کی شفاعت محمد رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں. ہاں اسی لیے تو میں حضرت فرماتے ہیں اپنے ایک بے مثال نعت میں کہ رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے اس کے شمار کو. ہاں رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے اس کو شمار کو, مگر ایک ایسا بتا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. تو یہ حقیقتاً تو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ہاں لیکن جو ہے اس نے اپنے محمد اپنے رسول نائب اعظم محمد رسول اللہ کو جو ہے یہ شان عطا فرمائی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے میرے ذہن میں جو ہے یہ آیات کہ یہ شعر جو ہے وہ نعت کے لیے متعین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فرمایا عذر جوئی, اور عذر جوئی کا مطلب ہے عذر تلاش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تلاش کرنے سے جو ہے وہ منزہ ہے. لہذا جو ہے یہ شعر جو ہے اس لحاظ سے جو ہے حضور سرور کی ذاتی کے لیے متعین ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تیری بخشش پسندی عذر جوہی توبہ خواہی سے. کیا سبحان اللہ منصب شفاعت پر آپ جو ہے ایسے فائز ہیں کہ آپ بخشش پسندی آپ کی شان ہے, عذر جوہی آپ کی شان ہے, توبہ خواہی آپ کی شان ہے, کہ آپ جو ہے بندوں کو جو ہے ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میرے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو کیسے ہو جائے گی؟ اچھا جو اپنے گناہ سے جو ہے جو توبہ کر لے وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہے عموم بے گناہی جرم. تو یہ جو ہے یہ خبریں مؤخر ہے اور جرم جو ہے مطلب یہ خبر مقدم ہے اور جرم جو ہے مطلب مؤخر ہے. یعنی سارا کا سارا جو ہے ہمارے جرم جو ہے وہ عموم بے گناہی کے پردے میں جو ہے سب سے مطلب کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضور کے وسیلے سے جو ہے سارے ہمارے جرم جو ہے وہ پردے بے گناہی کے جو ہے عموم میں ہے کہ سارا مطلب کہ جو ہمارا جرم ایسا ہو جائے گا کہ ہم نے گویا کسی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شان لا ابالی ہے. کس کی شان لا ابالی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شان جو ہے وہ لا ابالی ہے. لا ابالی جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے, یہ جو ہے محل ذم میں ہوتا ہے, لیکن یہاں سرکار نے جو ہے اعلی حضرت نے جو ہے محل تعریف میں اس کو بولا ہے. اوروں کی شان یہ ہے اگر وہ لا ابالی ہوں تو ان کے لیے جو ہے یہ عیب ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, سب کو ان کی پرواہ ہے, سب ان کے مطلب. اور لا ابالی جو ہے یہ جو ہے شان حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ان اللہ غنی عن العالمین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارے عالم سے جو ہے بے پرواہ ہے. اس نے اپنے رسول کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ اکبر کہ ان کو جو ہے کسی کی پرواہ نہیں, یہاں تک کہ سب کو جو ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی لیکن محمد الرسول اللہ کو جو ہے وہ ہماری جو ہے پڑی ہوگی.
ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ حضور درگاہ شریف پر کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟
درگاہ کے اوپر کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی تحدید جو ہے شرن نہیں ہے. جتنی دیر تک جو ہے دل لگے اور آدمی کو ملالت اور اکتاہٹ نہ ہو اتنی دیر تک بیٹھے. اس لیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اکتانے سے پاک ہے, وہ نہیں اکتاتا ہے یہاں تک کہ تم اکتاؤ. یعنی وہ اکتانے سے پاک ہے اور جو ہے تم اکتاتے ہو, تو جب تم اکتاتے ہو تو ثواب جو ہے منقطع ہو جاتا ہے. تو اتنی دیر تک جب تک جو ہے اس کو لذت ہو کیفیت ہو اور اس کا دل جو ہے لگے وہ بیٹھا رہے ثواب کا مستحق ہوگا. چلیے
ایک سوال ہے حضور, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلات پڑھنے سے اذان کی اہمیت کم ہوتی ہے اور اس کو بدعت کہتے ہیں, ایسا کہنے والے کا کیا حکم ہے؟
وہ جو اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا یہ قول جو ہے خود بدعت ہے. اس لیے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت جو ہے سیاح بھی ہوتی ہے. ہر بدعت کو بدعت سیاح کے زمنے میں لینا یہ وہابیہ کی عادت ہے اور ان کی لت ہے. اور حدیث پاک میں جو ہے حضور نے یہ فرمایا کہ من سد سدت حسلت فلہ اجرہ واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورہم لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا ومن سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرہ وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارہم شیئا. جو کسی اچھی بات کو نکالے, جو کسی اچھی سنت کو نکالے تو اس کے لیے جو ہے اس کا اجر ہے اور اس پر جو عمل کریں ان کا اجر ہے اور ان کے جو ہے اجور میں سے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کو جو ہے اس کے سنت نکالنے کا جو اجر ہوگا اور جو اس پر عمل کریں گے بھرپور جو ہے ان سب کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور جو کسی بری, سرکار نے فرمایا کہ جو کسی بری عادت کو نکالے اس کو بھی سنت کہا, کہ اس جو کسی برے طریقوں کو نکالے اور تو اس پر جو لوگ عمل کریں تو جو ان پر عمل کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے ان کا وبال ہوگا اور اپنے کیے کا بھی بوال ہوگا. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ میرے زمانے میں ہو یا صحابہ کے زمانے میں ہو یا تابعین کے زمانے میں ہو، یہ جو قرون ثلاثہ کی قید لگاتے ہیں، یہ قید جو ہے لگانا خود ان کی بدعت ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم، بلکہ جو ہے یہاں پر سنت کہہ کر کے جو ہے یہ اشارہ فرما دیا کہ جو اچھا کام ہو وہ میری سنت ہے اگرچہ میں اس کا حکم نہ اور اعلی حضرت کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب فاضل مراد آبادی، صدر الافاضل کے استاد تھے، وہ ان کا نام تھا محمد گل، اور بڑے بزرگ آدمی تھے، جامع مسجد کے حوض پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میلاد جو ہے وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب کس کا زمانہ ہے؟ اعلی حضرت کو جب یہ جواب پہنچا انہوں نے کہا کہ یہ عارف باللہ کا جواب ہے، ہاں تو حضور وہ زمانہ بھی حضور کا تھا اور آج زمانہ بھی حضور کا ہے اور قیامت تک جو ہے زمانہ حضور کا ہے، اب جو ہے یہ مدار نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ بدار یہ ہے اس سے یہ پوچھو کہ حضور نے منع فرمایا ہے یا اللہ نے منع فرمایا، نہیں دکھا سکتا، جب نہیں دکھا سکتا تو ہماری شریعت کا جو ہے یہ اصل مقرر ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام اشیاء میں جس میں اللہ اور رسول کی طرف سے منع نہیں آیا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنی اباحت پر جو ہے باقی رہے گی۔ اب قرآن کریم نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، لیکن وہابی کا کلیجہ پھٹتا ہے جب سنی جو ہے سلام بھیجتا ہے اور وہ اس میں جو ہے اپنی طرف سے قید لگاتا ہے کہ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، اس وقت نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں یہ قید دکھا دے، قرآن میں یہ قید ہے کہ اذان سے پہلے مت پڑھنا یا اذان کے بعد مت پڑھنا یا فلاں وقت مت پڑھنا، معلوم یہ ہوا کہ جب جس وقت میں جو ہے شریعت سے ممانعت نہیں ہے اس وقت قید لگانا ہے، قرآن میں قید لگانا ہے، عرب کی طرف سے جائے قرآن میں تحریف کرنا ہے۔
حضور ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام انجام دیا تھا۔
بے شک یہ ہے کہ جمع قرآن کا کام جو ہے وہ حضور کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، حضور ان سے بھی فرماتے تھے کہ یہ اس سورت کو فلاں سورت کے طرف رکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے پاس رکھو، لیکن جس طور پر آج قرآن کریم ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، یہ اس طور پر جو اس ترتیب پر اور اس طور پر جو جمع کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کارنامہ ہے، اور حضور کے زمانے میں اور دوسرے صحابہ کے زمانے میں، حضرت بکر کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہوا، اور مختلف قراءتیں جو حضور سرور عالم سے معصور تھیں وہ اب الگ الگ لوگ اپنی اپنی قراءتوں کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں جب اس سلسلے میں فتنہ ہوا اور بعض لوگوں نے حتی حین، تو بعض عربوں کی کا لہجہ تھا حتی کو انہوں نے عتہ پڑھا، حتی حین پڑھا، تو جو لوگ حضور سے قرآن سنے ہوئے تھے اور حضور کی انہوں نے قراءت سنی تھی اور یہ قراءت انہوں نے نہیں سنی تھی، تو انہوں نے اس پر جو ہے اعتراض کیا، تو حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس فتنے کے سدے باب کو کے لیے اور فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے لوگ قراءتوں کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہوگا اور آپس میں جو ہے لوگوں میں فتنہ ہوگا اور یہ قراءتیں جو ہے وہ مشہور نہیں ہیں لوگوں میں. تو آپ نے یہ صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں مختلف لوگوں کے پاس جو ہے وہ مصاحف تھے وہ سارے مصاحف آپ نے منگوا لیے اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس کو یہاں بیان کرنے کا محل نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے رسم عثمانی جو اب جاری ہے اس رسم عثمانی پر جو ہے ایک مصحف جو ہے تیار کروایا جو کہ جو ہے قراءت مشہورہ ہیں ان قراءت پر جو ہے مطلب کہ وہ مصحف تیار کیا جو آج تک جو ہے رائج ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ جامع قرآن کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل اعلی حضرت نے فرمائی جمع القرآن ومما عزوہ لعثمان, قرآن کو جمع کرنا اور کس وجہ سے جو ہے حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کہا جاتا ہے اس رسالے میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. جس کو وہ درکار ہے وہ رسالہ دیکھیں.
السلام علیکم. ایک سوال, اگر کوئی کافر ہے اور کمزور ہے لاچار ہے ہم اسے جسمانی طور پہ یا پیسے کے طور پہ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ایک کافر ہے حضرت اور جسمانی طور پر کمزور ہے اس کی کیا مدد کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے اصل حکم تو وہی ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اللہ تبارک و تعالی تم کو ان کے ساتھ خود سلوک سے منع فرماتا ہے جو دین میں جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی. یعنی ہر بھی کافر سے حسن سلوک اس آیت کریمہ کی وجہ سے جو ہے وہ منع ہوا اور حرام ہوا. تو اصل حکم یہ ہے کہ کفار زمانہ حربی ہیں لہذا ان کے ساتھ جو ہے یہ حسن سلوک کی اس آیت کریمہ کے روشنی میں اجازت نہیں ہے. لیکن احکام مصالح کے اعتبار سے کبھی جو ہے احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اگر یہ واقعی جو ہے مضمون بدلنے غالب ہے کہ ہمارے اچھے سلوک سے وہ متاثر ہوگا اور اس کو اسلام کی طرف رغبت ہوگی یا اس کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی عظیم فائدہ پہنچے گا, اس طور پر جو ہے اگر یہ مضمون بدلنے غالب ہے تو اس کی تعریف کے لیے جو ہے وہ حسن سلوک میں یا اس کی مدد کرنے میں جو ہے حرج نہیں ہے تاکہ اس کو اسلام کی طرف رغبت ہو.
حضور زید سارے کام سنیوں جیسے کرتا ہے
ہاں,
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اہل خبیث ٹھیک ہیں, تو ایسا زید کے بارے میں کیا حکم ہے؟
سنیوں کی طرح سے کام کرنا میں اتنی بات پر جو ہے اس کو سنی ہونے کا حکم نہیں ہوگا. اور ہندوستان میں یہ بلا بہت عام ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ اپنا اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں رکھتے, لیکن اب بہت سارے عوام جو ہے ان کے ظاہری افعال سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ نیاز بھی کرتے ہیں, فاتحہ بھی کرتے ہیں, مزارات پر جاتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہابی یا دیوبندی جو عقائد کفریہ رکھتے ہیں ان کو وہ اپنا مقتدا اور پیشوا بھی سمجھتے ہیں اور ان کو برسر حق بھی سمجھتے ہیں. اگر وہ معمولات اہل سنت والجماعت بجا لاتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ جو غیر مقلد ہیں جو حقیقتاً جو ہے وہ وہابی ہیں ان کو وہ ٹھیک کہتا ہے تو وہ پھر وہ سنی نہیں ہے. اس کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس قول سے توبہ کرے اور وہاں غیر مقلدوں سے برات اور بیزاری اور ہر بد مذہب سے برات اور بیزاری جو ہے وہ علانیہ ظاہر کرے, جبھی اس کے سنی ہونے کا حکم ہوگا.
کیا فرماتے ہو المعیدین و مفتیان ارشاد متین کہ بکر کے فوفازاد بھائی کچھ دن پہلے کیا فرماتے ہو المعیدین و مفتیان ارشاد متین کہ بکر کے فوفازاد بھائی کچھ دن پہلے سنی صحیح العقیدہ تھا، پھر بعد میں دیوبندی ہو گیا، اچانک اس کی موت ہو گئی، بکر کا لڑکا عالم دین ہے، بکر نے کہا کہ تجھے جنازے کی نماز پڑھانا ہے، بکر کے لڑکے جواب دیا، لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کے فوفازاد بھائی دیوبندی ہیں، بکر جبکہ جاہل ہے، بکر نے اپنے لڑکے کو کہا کہ اگر تم جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ گے تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ.
سن لیا میں نے، لیکن تھوڑا سا کچھ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تھوڑا سا میں نے سنا ہے، کچھ نہیں سنا ہے، تاکہ میں میرے ذہن نشین ہو جائے تو میں جاتا ہوں.
کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شہر متین کہ بکر کے فوفازاد بھائی کچھ دن پہلے سنی صحیح العقیدہ تھا، پھر بعد میں دیوبندی ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، بکر کا لڑکا عالم دین ہے، بکر نے کہا کہ تجھے میرے نماز جنازہ تجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے، بکر کے لڑکے نے جواب دے کر جواب دیا کہ آپ کے پھوپھازاد بھائی دیوبندی ہیں، بکر جبکہ جاہل ہے، بکر نے اپنے لڑکے کو کہا کہ اگر تم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ گے تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ.
ہاں، لڑکے نے بہت صحیح کیا اور اس کا باپ بہت ملزم ہے اور اس کا یہ کہنا سخت قابل مذمت ہے، اور اس نے جو حکم دیا نماز جنازہ پڑھانے کا، اس کی وجہ سے اس پر الزام ہے، وہ سخت گناہگار ہے، مستوجب غضب جبار ہے، اور اگر وہ اس کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس بنا پر اس نے حکم دیا ہے تو توبہ کے ساتھ اس کو تجدید ایمان بھی لازم ہے.
قوالی سننا اور پڑھنا کیسا ہے حضور؟
قوالی سننا اور پڑھنا، ہاں، دونوں ہی ناجائز ہے جبکہ مضامیر کے ساتھ ہو اور خلاف شرع، اگر اس کے اندر اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اگرچہ بغیر مضامین کے ہو وہ ناجائز ہے، اور اس کا پڑھنا بھی ناجائز ہے اور سننا بھی ناجائز ہے.
حضور ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دنگل یا کشتی لڑنا اور کروانا کیسا ہے، اور اس تقریب کا افتتاح کرنے والے کا کیا حکم ہے؟
یہ جو لہب و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور اس میں نمازوں وغیرہ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سطر وغیرہ کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بے سطری ہوتی ہے، اس طور پر ناجائز و حرام ہے. اور اگر قوت حاصل کرنے کے لیے ہو اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہو اور شریعت کے آداب کے دائرے میں ہو تو اس صورت میں اس میں حرج نہیں
ہے. ریاکاروں کا شہرہ اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. حضرت اس کی وضاحت
ہے. نہیں، تو بہت واضح ہے کہ آج کل ریاکاروں کا شہرہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے سے ریا کا قصد کرتے ہیں اور نمائش کا قصد کرتے ہیں، اور اخلاص سے ان کے اعمال کورے ہیں، اور وہ اخلاص سے کورے ہیں، اخلاص پر وہ گامزن نہیں ہیں، اور انہی کا شہرہ ہے اور ان کی دھوم ہے. اور یہاں پر سنت تجنیس ہے کہ بوریا اور بے ریا، یہاں پر جو ہے جناسے محرف ہے کہ ادھر کہا بے ریا اور ادھر بو ریا کر دیا، یعنی بے کے بجائے جو ہے بے اور با ملا کر کے جو ہے بو ریا کر دیا اور ادھر بے ریا کہا، تو جنازہ محرف ہے یہ. اور یہ جو ہے محسنات شعری میں ایک جو ہے وہ اچھی صنعت ہے جس کو حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ بوریائے فقر، یعنی فقر کے بوریا پر بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے مطلب کہ جو ہے بے ریا ملتے نہیں. بوریائے فقر سے مراد جو ہے یہاں پر محل بول کر کے جو ہے حال مراد لیا ہے، یعنی جو اس پر بیٹھتا ہے وہ بوریائے فقر بھی جو ہے وہ بے ریا نہیں ملتا ہے، وہ فقیر بھی جو ہے وہ بے ریا نہیں ملتا، وہ بھی اپنی فقیری سے جو ہے ریا کا قصد کرتا ہے.
حضرت میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ آج کل لوگ حج کو جا رہے ہیں، جو خواتین جا رہی ہیں تو وہ بغیر محرم کے جاتی ہیں، حج کمیٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محرم کے چلی آتی ہیں، ان کو محرم کسی کو وہاں بنا دیا جاتا ہے. حج ٹور سے لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی بغیر محرم کے جاتی ہیں، اور اس میں ان کو کسی نہ کسی کو محرم بنا دیا جاتا ہے.
اور
دوسرا سوال حضرت قربانی سے متعلق ہے، کئی گھروں میں یہ چیز رائج ہے کہ ان کے گھر میں قربانی، وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں قربانی ہو جائے، تو صاحب نصاب کئی لوگ ہیں لیکن وہ گھر میں ایک بکرا لا کر کے قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ صاحب نصاب کئی لوگ ہیں. اور دوسرا اس میں یہ کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیر کے نام سے یا اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں جبکہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں.
تو تین سوال ہو گئے نا، پہلے ایک کے سوال کا جواب دے دوں. ہاں، بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنا، وہ حج کا ہو یا کوئی سفر ہو، مسافت سفر پر جانا اس کو ناجائز ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں جو ہے اس پر سخت وعید آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیا جاتا ہے کہ محرم کسی اور کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تو یہ دھوکا ہے اور جھوٹ ہے. تو جو اس فعل کے مرتکب ہوتی ہیں عورتیں، وہ اس سفر غیر شرعی میں بغیر محرم کے، اس سے بھی جو ہے وہ گناہگار ہوتی ہیں. اور پھر جو اس کے ساتھ دھوکا اور جھوٹ بولنا، وہ بھی جو ہے یہ علیحدہ جو ہے ان گناہوں کی بھی وہ جو ہے مرتکب ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جو یہ گناہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے ان کی رسی میں گرفتار ہیں، اور ان سب پر توبہ فرض ہے اور ایسے فعل سے باز آنا ضروری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جن پر قربانی ہے، صاحب نصاب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کریں. ایک بکرا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ایک بڑا جانور لینے اور اس میں سات حصے جو ہے وہ کر لیں، اور سات لوگ جو ہے اگر ہوں تو اس میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں. اس طور پر جو ہے وہ سب کی قربانی ہو جائے گی اور سب سے اوپر سے جو ہے واجب اتر جائے گا. اور پیر وغیرہ کے نام سے یا کسی اور کے نام سے جو ہے قربانی کریں گے تو یہ صدقہ نافلہ ہوگا، اور اگر اپنے اوپر واجب ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر کے نفل ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. پہلے اپنا واجب ادا کرے، اور اس کے بعد جو ہے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پیر کے نام سے اور سرکار کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے، جس کے نام سے چاہے تب قربانی کرے. ہاں
ہو گیا تھا،
ہاں تو
سوا گھنٹہ.
ہاں
تو ایک سوال یہ ہے،
ایک سوال اور،
زید کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو قلب ایمان کا ترجمہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے لفظ پوچھنا جو ہے ترجمہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا کیا صحیح مفہوم ہے حضرت؟
پوجنا کیوں، کس وجہ پر کہتا ہے کہ لفظ پوجنا صحیح نہیں ہے؟
وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ہندوستان میں یہ ہندوؤں میں رائج ہے، تو اس کا اعتراض کیسا ہے؟
نہیں، اس کا یہ اعتراض غلط ہے.
جی
عبادت عربی کا لفظ ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ جو ہے پوجنا جو ہے وہ بالکل لغت کے لحاظ سے صحیح ہے، اس کا اعتراض بیجا ہے.
اور
ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ بد مذہب کو سلام کرنا منع ہے. بد مذہب کو سلام کرنا جو ہے وہ منع ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, تو اس میں جو ہے تمام امت پہ سلام ہو گیا جس میں کفار بھی آ جاتے ہیں, تو اس کے اعتراض کا جواب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اعتراض بھی پہلے اعتراض کی طرح سے جو ہے بے محل ہے, بلکہ اور زیادہ سفیہانہ ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, جنہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے فتاوی سے, اپنی کتابوں سے اور اپنی شاعری سے اور اپنے خلوت میں, اپنی جلوت میں اور اپنی روش سے جو ہے بد مذہبوں کا جو ہے رد کیا, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بد مذہبوں کو مراد لیں. اور آدمی کی حالت اور اس کی زندگی وہ بھی جو ہے ایک قرینہ ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے یہ لفظ یا یہ کلام یا یہ شعر جو ہے وہ کس طور پر بولا ہے. اور بندہ مسلم پر جو ہے وہ عام مسلمان کے اوپر بدگمانی جو ہے حرام ہے, جائے کہ ایک امام اہل سنت والجماعت, یہ عام محاورہ ہے, عربوں میں بھی ہے اور ہر قوم بولتی ہے کہ ام بدر ربیع البقلا, کہ بہار نے سبزے کو اگایا. یہ اگر کافر کی طرف سے ہو تو یہ اپنی حقیقت پر ہے, ان بات کی نسبت اگانے کی نسبت جو ہے حقیقی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو ہے دوسروں کو جو ہے تخلیق میں اور تاثیر میں شریک جانتا ہے. لیکن اگر بندہ مومن بولے تو یہ مجاز ہے, یہ قرینہ جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ خود قرینہ ہے, اور یہ سارے جو ہے پورے جو ہے کتابوں میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اعلی حضرت کی ہستی اور ان کی خدمت اور ان کی جو خدمت دین اور ان کا جو ہے وہ جذبہ محبت جو ہے وہ خود ان کے لیے اس بات کے لیے قرینہ ہے کہ اعلی حضرت نے کسی بد مذہب کو ہرگز مراد نہیں دیا. اب امت جو ہے یہ بے وقوفی کا, جہالت کا کیا علاج ہے؟ امت کا اطلاق امت اجابت پر بھی ہوتا ہے, امت دعوت پر بھی ہوتا ہے. امت اجابت ہم ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اور ہم اہل سنت والجماعت ہی جو ہے ہم سچے کلمہ گو ہیں, اور ہم ہی جو ہے امت اجابت ہیں, اور ہم ہی مسلمان کے حقدار ہیں. مسلمان کے نزدیک جو ہے ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ جو ہے کوئی بد مذہب جو ہے امت اجابت نہیں ہے, اور نہ اس نے جو ہے سرکار کا کلمہ جو ہے سمجھ کے کڑا پڑھا ہے, اور نہ وہ کلمہ گو ہے, اور نہ وہ مطلب جو ہے امت اجابت کا مزداق ہے, نہ مسلمان کا مزداق ہے. یہ حضور اعلی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعلیمات سے جو ہے ہر ادنا شخص جس کو ذرا سی اردو آتی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے. تو امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے. امت اجابت جو ہے وہ خاص اہل سنت والجماعت ہے, اور امت دعوت تو سرکار کی دعوت جو ہے کافر کو, مرتد کو, بد مذہب کو, سب کے لیے, اور مسلمانوں کو سب کے لیے عام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ. تو امت دعوت مراد نہیں ہے بلکہ امت اجابت مراد ہے, سنی مراد ہے.
حضرت دیوبندی وہابی بد مذہب کی جنازہ نماز پڑھنا کفر ہے, آخر کیوں ہے؟ دیوبندی وہابی بد مذہبوں کی جنازہ نماز پڑھنا کفر ہے, آخر کیوں کفر ہے؟
اس لیے کہ دیوبندی اور وہابی ان کے عقائد کفریاں ہیں, وہ بہت ساری وجوہ سے جو ہے بہت سارے ضروریات دین کے جو ہے کا انکار کرتے ہیں, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو وہ کسی کو جو ہے نہیں مانتے کہ ان کو غیب کی خبر ہے, اور غیب کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے, اور وہ نبوت کا انکار ہے. یہی ایک ان کے کافی ہونے کے لیے جو ہے کافی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے عقائد کفریہ ہیں, اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے ہی بدتر ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی گستاخیاں اللہ اور رسول کی شان میں جو ہے سخت گستاخیاں کی, لکھی اور چھاپی, اور جو ہے علماء حرمین شریفین نے جو ہے یہ فرمایا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں مطلع ہو کر کے ان کے کفر و عذاب پر مطلع ہو کر کے ان کے کفر و عذاب میں شک کرے, ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر کے, وہ انہی کی طرح سے کافر مرتد بے دین ہے. اور کافر کے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا اس لیے کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تکذیب اللہ تعالی فیما اخبرا والدعاء بالمغفرۃ للکافر کفر. کافر کی نماز جنازہ جو ہے وہ جو ہے وہ پڑھنا اس وجہ سے کفر ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس خبر میں جو اس نے خبر دی اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ جو ہے کفر کیا جائے, اور یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا کہ اللہ اس کو بخش دے, کہ اللہ اس کو بخش دے. تو یہ اس کی جو ہے جو وہ پڑھتا ہے تو اس نے جو ہے گویا کہ اللہ کے جو ہے کلام کو وہ جھٹلا رہا ہے. وہ دعا بالمغفرت للکافر کفر, اور امام قلافی نے کہا کہ مغفرت کی دعا کافر کے لیے جو ہے مانگنا جو ہے یہ کفر ہے, اس وجہ سے نماز جنازہ اس کو پڑھنا کفر ہے.
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی.
مجھے جانے نہیں دو گے بس. ٹھیک ہے, سن پوچھ رہے. ہاں ہاں,
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی گی وصل فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے.
کیا پوچھ رہا ہے اس میں؟ ذرا تشریف فرما دیجیے. تو تشریف میں کیا کروں, اس میں تو بہت ہی صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جو ہے مشرف ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو ہے حقیقتاً کوئی جو ہے حجاب نہیں ہے. حجاب ہو نور, ہماری آنکھوں سے جو ہے ہماری آنکھوں کے لیے جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ اس کا حجاب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے غایت نورانیت پر ہے, اور وہ غایت نورانیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس کا ظاہر ہونا جو ہے اس کے باطن ہونے کی وجہ ہے, کہ وہ جتنا ظاہر ہے اسی قدر جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ باطن ہے, اور اس کا نور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے حجاب ہے. تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, اللہ تبارک و تعالی کے دیدار ہونے میں اور اس کے جو ہے لاکھوں پردے, اور اس ہر ایک پردے میں اس تمام لاکھوں پردوں میں بھی جو ہے وہ لاکھوں جلوے تھے. تو اب جو ہے وہ اس حجاب کے اعتبار سے جو ہے فرقت تھی, اور ان جلبوں کے اعتبار سے جو ہے وصل ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ عجب بھری تھی کہ لاکھوں کے وصل فرقت, جنم کے پچھلے گلے ملے تھے. چلیے مجھے
دعا فرما دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.